والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما للامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذين عزب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تو عز بحل اسلامہ و اہلا و تو ذل بحن نفاقہ و اہلا و تجعلنا فیہا من الدعات الى طاعتک والقادت الى سبیلک و ترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجهك الكريم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
برادران عزیز، تین چار مناسبتیں ہیں کہ جن کے حوالے سے آج گفتگو کرنا مقصود ہے، ان میں کچھ حقیقی ہیں اور کچھ شہرت پا گئی ہیں، مگر ان تمام مناسبتوں کو جمع کرتے ہوئے کچھ گزارشات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ پیغمبر اکرم کی بعثت سے متعلق ہے۔ رجب کا مہینہ اوور آل کئی مناسبتوں کو لے کر آتا ہے۔ یہ مہینہ انتہائی متبرک ہے، بے شک کچھ غم کی تاریخیں بھی ہیں، جن میں ایک غم کی تاریخ اس مناسبت سے تو کل کی مجلس بھی ہوئی، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو ماہ رجب کے آغاز میں آپ کو کچھ غم کی تاریخیں نظر آئیں گی، مگر اوور آل اگر آپ دیکھیں تو ماہ رجب کے اندر خوشیوں اور مسرتوں کی تاریخیں زیادہ ہیں، اور پھر اس کے بعد جو شعبان کا مہینہ ہے اس میں تو بس خوشیاں اور مسرتیں ہی ہیں، اور اس میں کوئی غم کی تاریخ ہمیں نظر نہیں آتی۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور رمضان کا مہینہ، یہ ہمیشہ سے معصومین کی روایات کی روشنی میں علماء کرام کی توجہات کا مرکز رہا ہے، لہذا آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ایک مخصوص حصہ وقف کیا ہے ان تین مہینوں کے حوالے سے۔ بعض علماء کرام نے اور بڑے علماء کرام نے مستقل رسالے لکھے جو ان تین مہینوں کے بارے میں ہیں، مثلا شیخ صدوق علیہ رحمہ، بہت مشہور شخصیت ہماری تاریخ کی، ان کے ایک کتاب کا نام ہی ہے فضائل الاشہر الثلاث، کہ تین مہینوں کے فضائل، اور وہ تین مہینے کون سے ہیں؟ یہی رجب، یہی شعبان اور یہی رمضان۔ تو رجب کا مہینہ اب اختتام کے بہت قریب آ گیا، مگر آپ دیکھیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم نے رجب کے مہینے کو اور پھر شعبان کے مہینے کو ماہ مبارک رمضان کا مقدمہ قرار دیا کہ تمہید بن جائے رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کے مہینے کی۔ لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے کے اندر مثلا اگر آپ دیکھیں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، شعبان کے مہینے میں بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے، واجب نہیں ہے، مگر یہ چیز رمضان کے مہینے کے اندر واجب ہو جاتی ہے، وہی روزہ جو ماہ رمضان کے اندر واجب ہے مگر شعبان کے مہینے میں تاکید ہے کہ مستحب روزے رکھے جائیں، رجب کے مہینے میں تاکید ہے کہ مستحب روزے رکھے جائیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اہم موقع سے پہلے مشق کا موقع فراہم کیا ہے۔ جس طرح سے اگر آپ کرکٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب اصل میچ ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے نیٹ پریکٹس کروائی جاتی ہے، یہ میں تھوڑا لائٹر نوٹ کے اوپر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک نیٹ پریکٹس ہی ہوتی ہے اور اس نیٹ پریکٹس کے اندر کھلاڑی مشق کرتے ہیں تاکہ جب میچ کا موقع آئے تو وہ پچ سے بھی مانوس ہو چکے ہوں، بال سے بھی مانوس ہو چکے ہوں، موسم سے بھی مانوس ہو چکے ہوں، انہیں اجنبیت کا احساس نہ ہو، اصل مقابلے کے موقع پر وہ پوری طریقے سے تیار ہو چکے ہوں۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ماہ مبارک رمضان میں جو اصل روزے رکھنے کا موقع آئے گا اس سے پہلے پروردگار عالم نے مشق کے لیے شعبان کے مہینے کو رکھ دیا اور اس سے پہلے رجب کے مہینے کو رکھ دیا کہ ان مہینوں کے اندر پوری طرح سے تیار ہو جاؤ تاکہ پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے روزے تمہیں بھاری نہ لگیں۔ اور آپ دیکھیں گے برادران عزیز کہ وہ رات جو شب قدر کہلاتی ہے اس میں تاکید ہے کہ انسان رات بھر جاگ کر عبادت کرے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی بھی پریکٹس کروائی گئی ہے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، یعنی رجب کے مہینے میں یہ رات جو آج آ گئی تاکید ہے کہ انسان اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھے۔ اسی طرح کی ایک رات شعبان کے مہینے میں کہ 15 شعبان وہ رات کہ جاگ کر عبادت کرو، کہ یہ دو راتوں میں جب جاگ کر عبادت کر لو گے 27 رجب میں اور 15 شعبان تو پھر اس کے بعد جب ماہ مبارک رمضان میں شب قدر کا موقع آئے گا تو نہ رات کو جاگنا مشکل لگے گا، نہ قیام مشکل لگے گا، نہ قعود مشکل لگے گا، نہ سجود مشکل لگے گا، آسان ہو جائے گا، انسان اس کے لیے ذہنی طور پر آمادہ اور تیار ہو جائے گا، اپنے آپ کو عبادت کا خوگر بنا لے گا، تو یہ چیزیں اس کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ تعبیر دیکھیں تو کتنی حسین ہے، ماہ مبارک رمضان آپ سب جانتے ہیں کہ شہر اللہ، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، جو ماہ رمضان ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، یوں تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ہر دن اللہ کا دن ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ نہ زمینیں برابر ہیں نہ زمانے برابر ہیں، زمینوں کے اندر کچھ زمینوں کو پروردگار نے فوقیت دی ہے اور زمانوں کے اندر کچھ زمانوں کو پروردگار نے فوقیت دی ہے، یعنی یہیں سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ جب زمان برابر نہیں ہوتے تو صاحب و زمان کے سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک نماز ہے جو آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں اور وہی نماز آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو مسجد میں نماز کا ثواب ہے وہ گھر میں تو نہیں ہے، تو زمین کے بدلنے سے خدا تو نہیں بدل گیا، خدا تو وہی خدا ہے، مگر غور فرمائیے کہ بات اتنی سی ہے کہ زمینیں برابر نہیں ہیں، گھر کی زمین پر نماز پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد کی زمین پر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہی نماز اگر آپ جا کر پڑھیں خانہ کعبہ کے پاس، مسجد النبوی کے اندر، یا مثال کے طور پر کربلا معلیٰ کی زمین پر، تو اب اس ثواب کو آپ اس زمین کی نماز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ بات صرف اتنی ہے کہ خدا وہی ہے مگر زمینیں برابر نہیں ہیں، پروردگار عالم نے زمینوں کے درمیان بھی فرق رکھا ہے، اور یہی معاملہ زمانے کا بھی ہے۔ ایک عبادت آپ منگل کے دن کریں اور وہی عبادت جمعے کے دن کریں، کسی شب پیر میں آپ انجام دیں اور شب جمعہ کو وہ عبادت انجام دیں، تو یہ تمام زمانے برابر نہیں ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہ مہینے نمایاں ہیں، پروردگار عالم ماہ رمضان کو خود سے منسوب کرتا ہے۔ شہر اللہ، شہر عربی زبان کے اندر مہینے کو کہا جاتا ہے، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، تو وہ مہینہ اللہ کا ہو گیا، تو اس کی کوئی خاص اہمیت ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے خود سے منسوب کیا۔ اور پھر اس سے پہلے شعبان کا مہینہ، یہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شہر رسول اللہ، خود پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور یہ رجب کا مہینہ کہ یہ آل محمد کا مہینہ ہے، یہ اہل بیت کا مہینہ ہے۔ روایات کے اندر صراحت آئی ہے کہ رجب کا مہینہ اہل بیت کا ہے، شعبان کا مہینہ اللہ کے رسول کا ہے، اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان جو خود اللہ کا مہینہ ہے۔ اور اس سے ایک حسین نتیجہ ہمارے ایک دوست نے نکالا تھا، جب ہم مدرسے کے اندر تمرین کیا کرتے تھے تو ہمارے ایک ساتھی دوست نے ایک نتیجہ اس سے عکس کیا، وہ کہنے لگے کہ آپ غور فرمائیے کہ یہ تین نسبتیں ہمارے سامنے ہیں کہ رجب کا مہینہ آل محمد سے منسوب ہے، شعبان کا مہینہ خود اللہ کے رسول سے منسوب ہے، رمضان کا مہینہ خدا سے منسوب ہے۔ اور اب آپ بتائیے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص رجب کو نظر انداز کر کے شعبان تک چلا جائے؟ کیا اس کے لیے ممکن ہے کہ رجب کو بائی پاس کرے اور شعبان تک چلا جائے؟ وہ کہے کہ میں شعبان تک جانا چاہتا ہوں مگر مجھے درمیان میں رجب نہیں چاہیے، تو ہر کوئی کہے گا کہ جناب اگر شعبان تک جانا چاہتے ہیں تو رجب سے ہو کر جانا پڑے گا. اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ ماہ رمضان تک جانا چاہتے ہیں، کہا کہ ہاں میں ماہ رمضان تک تو جانا چاہتا ہوں مگر شعبان درمیان میں نہیں چاہیے، میں شعبان سے الرجک ہوں، مجھے شعبان درمیان میں نہیں چاہیے، مجھے بس براہ راست اللہ کا مہینہ چاہیے، تو جواب یہی ملے گا کہ جو رمضان کے مہینے تک جانا چاہتا ہے اسے شعبان سے گزرنا پڑے گا، جو شعبان تک پہنچنا چاہتا ہے اسے رجب سے گزرنا پڑے گا. تو جس طرح سے ماہ شعبان تک پہنچنے کے لیے رجب کا وسیلہ ضروری ہے، رمضان تک پہنچنے کے لیے شعبان کا وسیلہ ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے آل رسول کا وسیلہ ضروری ہے اور خدا تک پہنچنے کے لیے رسول اللہ کا وسیلہ ضروری ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور اب آئیے برادران عزیز، ایک خاص روایت کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں. ظاہر ہے بزرگان کبھی بھی میرے مخاطب نہیں ہوتے، میں اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مفاتح الجنان دیکھیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو چھٹے امام کی یہ روایت نظر آئے گی. چھٹے امام کی اس حدیث میں چھٹے امام کے مخاطب ہیں وہ راوی کے بظاہر جن سے چھٹے امام کی بے تکلفی ہے، اور انہوں نے اپنے اس راوی دوست کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال کیا. رجب کا اختتام بالکل تقریباً یہ تاریخ ہے جس میں اس وقت ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں. اس زمانے میں چھٹے امام نے اپنے اس راوی دوست کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ماہ رجب تو اب اختتام کے قریب آ گیا، کیا تم نے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھا یا نہیں؟ کیا تم نے اس مہینے کے اندر کوئی ایک روزہ بھی رکھا؟ تو وہ امام کا جو چاہنے والا دوست ہے اس نے کہا کہ نہیں مولا، میں نے تو کوئی روزہ اس مہینے کے اندر نہیں رکھا. دیکھیں یہ امام کا انداز، آپ غور کر رہے ہیں امام جو انداز اختیار کر رہے ہیں کہ کیا تم نے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھا، یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کا کوئی بہت عزیز ہو، دوست ہو، مثلا آپ کسی جگہ پر جانتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے اور 100 روپے کی چیز مثلا 10 روپے میں مل رہی ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں تم گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے اس اپورچونیٹی کو مس کر دیا، نظر انداز کر دیا؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں نے تو مس کر دیا، تو آپ کہتے ہیں جلدی سے جاؤ اور جا کر اس اپورچونیٹی کو کیپیٹلائز کرو. تو امام پوچھتے ہیں کہ اے میرے دوست، مجھے یہ بتاؤ کہ ماہ رجب اپنے اختتام کے قریب آ گیا، اس مہینے کے اندر تم نے ایک روزہ رکھا یا ایک روزہ بھی نہیں رکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں مولا، میں نے تو ایک روزہ بھی نہیں رکھا. تو امام نے حسرت کے ساتھ کہا کہ جو ثواب تم نے کھو دیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کا حساب خدا کے علاوہ کوئی دوسرا رکھ نہیں سکتا، کسی کے پاس وہ حساب ہو ہی نہیں سکتا. جو ثواب تم نے مس کر دیا، وہ ثواب جو تم نے ضائع کر دیا، وہ ثواب جو تم نے کھو دیا، اس کا حساب کتاب کسی فرشتے کے لیے بھی رکھنا ممکن نہیں ہے، وہ صرف پروردگار ہی جانتا ہے کہ تم نے کتنا ثواب مس کر دیا. اب دیکھیے برادران عزیز، جو کاروباری ذہن کا ہوتا ہے وہ اس موقع پر کوئی نہ کوئی گنجائش ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ پازیٹیو ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے. یعنی اس نے فوراً سوال کیا کہ مولا ٹھیک ہے، جو گیا وہ تو گیا، جو منافع میں نہیں کما سکا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو 3-4 دن باقی ہیں تو کیا ممکن ہے کہ ایک آدھ روزہ رکھ کے کچھ اس کو کمپنسیٹ کروں، کچھ جبران کروں؟ مس جو ہو گیا اب وہ تو مس ہو گیا، مگر مولا کچھ گنجائش ہے. تو امام نے فرمایا کہ ہاں. امام کہنے لگے کہ یہ جو ماہ رجب کے آخری دن باقی رہ گئے ہیں، اگر رجب کے آخری دن بھی کسی نے ایک روزہ رکھ لیا تو وہ مطمئن ہو جائے کہ پروردگار اسے سکرات الموت کی تکلیف سے نجات دے دے گا. وہ ایک روزہ کہ جو ماہ مبارک رجب کے اختتام پر رکھا جائے، کہ وہ اسے سکرات الموت کی تکلیف سے نجات دینے کے لیے کافی ہے. ہم جانتے ہیں کہ عالم نظام جو روح نکلنے کا وقت ہے وہ سخت ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ اس تکلیف کو کسی طریقے سے اپنے سے برطرف کیا جائے، دور کیا جائے. عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا ایسا عمل ہے، چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ ماہ مبارک رجب اس کے اختتام پر اگر ایک روزہ رکھ لو تو پروردگار عالم تمہیں اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے تیار ہے. اور پھر اس کے بعد امام آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اگر 2 روزے رکھ لیے، یعنی لاسٹ اینڈ سیکنڈ لاسٹ، آخری 2 دن اگر ماہ رجب کے روزے رکھ لیے تو پھر پروردگار عالم سکرات الموت کے ساتھ ساتھ پل صراط سے بھی تمہیں جلد سے جلد گزار دے گا، وہاں پر بھی تمہیں توقف نہیں کرنا پڑے گا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رجب کے آخری تین دن روزے رکھ لے تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ اہتمام ہوگا کہ سکرات الموت سے بھی نجات مل جائے گی، پل صراط پر بھی تیزی سے گزر جائے گا، اور جہنم کے عذاب سے بھی امان اسے عطا کر دی جائے گی، ہول قیامت اس سے اسے محفوظ کر دیا جائے گا۔ تو برادران عزیز، خواران محترم، میرے خیال میں ناٹ اے بگ ڈیل، کوئی اتنا مشکل معاملہ بھی نہیں ہے۔ ایک انسان بہرحال گرمی کی سختی کے باوجود تین روزے تو رکھ ہی سکتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہوں تو پھر فقہ کا مسئلہ یہی ہے کہ جب تک وہ قضا روزے اس نے نہیں رکھے تب تک وہ مستحب روزے نہیں رکھ سکتا۔ پہلے اپنی لائبلٹیز کو ادا کیجیے، پھر اس کے بعد فریش اسیٹس بنانے کی کوشش کریں۔ پہلے جو ادھار ہے اس کو چکائیے، پھر اس کے بعد دوسرے کام کیجیے۔ رم نماز کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اگر قضا نماز ہو تب بھی آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز ہو اس کے باوجود نافلہ نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن روزوں کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہیں تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مستحب روزے نہ رکھے، بلکہ اپنے پہلے قضا روزوں کو ادا کرے، پھر جا کر وہ مستحب روزے رکھے۔ مگر یہاں پر تو عام کے عام گٹلیوں کے دام کہ رجب کا مہینہ بھی ہے، آپ روزے رکھیں، اب چاہے قضا ہے تو قضا رکھیں، قضا نہیں ہے تو مستحب رکھیں۔ پروردگار عالم کی رحمت سے بعید ہے کہ اگر رجب کے مہینے میں کوئی قضا روزے رکھے تو اسے اس ثواب سے محروم کر دے جو مستحب روزوں کے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خاص طور پر گزشتہ ماہ رمضان کے اندر اگر کسی کے کوئی روزے رہ گئے تھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلے ماہ رمضان سے پہلے پہلے ان روزوں کی قضا کو ڈسچارج کریں، یعنی یہ ذمہ داری ہے کہ گزشتہ ماہ رمضان کے روزوں کی قضا اگلے ماہ رمضان تک پرولونگ نہ کریں۔ اگلے ماہ رمضان تک اگر اس نے ان روزوں کی قضا کو انجام نہیں دیا تو یہ ڈیلے کا ایک اور ایڈیشنل کفارہ ہے کہ جو اس کے اوپر آتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ یقیناً یہاں پر جتنے مومنین تشریف فرمائیں وہ سب ان مسائل سے واقف ہیں، لہذا میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، لیکن بس اتنی گزارش تھی کہ یہ رجب کا مہینہ بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ان مبارک ساعتوں میں اپنا وقت گزاریں، لہذا اس کو جتنا کیپٹلائز کیا جا سکے، جتنا اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ ماہ مبارک رجب کی آخری تاریخیں اور ان تاریخوں کے اندر 27ویں شب کہ جس میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں، یہ 27ویں شب دو مشہور اقوال جمع ہو جاتے ہیں۔ برادران اہل سنت اسے شب معراج کے عنوان سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آل محمد کے ماننے والوں کے نزدیک یہ مبعث کی رات ہے، یہ فرق ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں برادران اہل سنت کی اکثریت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو چیز سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اٹسلف اختلافی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک اثر تو ہو جاتا ہے۔ معراج کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کو معراج ملی، نصیب ہوئی، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ جو اختلاف ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کیا 27ویں رجب کی تاریخ معراج سے مخصوص ہے یا کوئی اور تاریخ ہے۔ یہ یقیناً ایک بون آف کنٹینشن یا پوائنٹ آف ڈسپیوٹ یا اختلاف کا ایک نقطہ ہے، لیکن اصل معراج کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں، بلکہ اصل معراج کے اعتبار سے تو شیعہ جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں۔ اس لیے کہ برادران اہل سنت میں آپ کو اس حوالے سے اختلاف ملے گا، اب تو خیر وہ بھی کافی ریڈیوس ہو گیا کہ پیغمبر اکرم کی یہ معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، کیا تھی، مگر شیعوں میں اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اختلاف کبھی بھی رہا کہ کوئی یہ کہنے والا ہو کہ پیغمبر اکرم کی یہ معراج جو تھی وہ روحانی تھی، نہ، ہر ایک اس کو جسمانی مانتا ہے۔ مگر پہلے ذرا اس بنیادی اختلاف کی طرف توجہ کیجیے گا، ایک ہے پیغمبر اکرم کی بعثت اور ایک ہے پیغمبر اکرم کی معراج۔ معراج پیغمبر اکرم کا شرف ہے، بعثت پیغمبر اکرم کا وظیفہ ہے، پیغمبر اکرم کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ جن کو فہرست کی صورت میں پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں بیان کیا۔ کہ حبیب آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، مبعوث ہونا یعنی اعلان رسالت کرنا، ہم پیغمبر اکرم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ کن تو نبیین و آدم و بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ لہٰذا یہ تو کوئی ہمارے یہاں بحث ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم 40 برس کے ہوئے تب پیغمبر اکرم نبی ہوئے، جی نہیں، وہ اس وقت بھی نبی تھے، بلکہ نبی کیا، جو نبی کا ولی تھا اس کا بھی جملہ یہی ہے، جس طرح پیغمبر اکرم کا یہ فرمان ہے کہ کن تو نبیین، اسی طرح مولا کا یہ جملہ ہے کہ کن تو ولیین و آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو نہ ولایت کا آغاز غدیر میں ہوتا ہے، نہ پیغمبر اکرم کی رسالت کا آغاز 40 برس کے سن میں ہوتا ہے، وہ پہلے سے نبی تھے، یہ پہلے سے ولی تھے۔ ولایت کا اعلان کب ہو رہا ہے اور نبوت کا اعلان کب ہو رہا ہے؟ جہاں اعلان نبوت ہو رہا ہے اس جگہ، اس نقطے کو، اس زمانے کو کہا جائے گا آغاز بعثت، اور پھر اس کی یاد منائی جاتی ہے عید بعثت یا عید مبعث کے عنوان سے، وہ ہمارے نزدیک ہے 27 رجب۔ ہمارے علماء نے جس کی تشریح کی ہے اپنی کتابوں کے اندر، وہ 27 رجب، کہ یہ 27 رجب پیغمبر اکرم کا سن تھا 40 برس، جب پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ وحی تھی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی جو 5 آیتیں، جو پہلی وحی، وحی اول کے عنوان سے جس کو بیان کیا جاتا ہے، یہ 5 آیتیں کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی؟ 27 رجب، پیغمبر اکرم کا سن 40 برس، پیغمبر اکرم غار حرا میں تھے جب پیغمبر اکرم پر یہ وحی لے کر جناب جبرائیل نازل ہوئے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ 27 رجب۔ برادران اہل سنت کے نزدیک ایسا نہیں، وہ اسے ماہ رمضان میں شمار کرتے ہیں عام طور پر، کہ ماہ رمضان، بھائی نزول قرآن کب ہوا؟ کب؟ ماہ رمضان کے اندر ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعثت کا آغاز کب ہوا؟ کب؟ ماہ رمضان میں ہوا۔ اب آپ آئیے ان آیتوں کی طرف توجہ کیجئے، انا انزلنا ہو فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تو وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں بعثت ہوئی۔ قرآن کب نازل ہوا؟ کہا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ ماہ رمضان میں۔ تو ماہ رمضان کی شب قدر، وہ رات کہ جس میں پیغمبر اکرم پر قرآن نازل ہوا، تو پہلی وحی کیا ہوگی؟ کہا یہ 5 آیتیں۔ کہ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ماہ رمضان میں پیغمبر اکرم کی بعثت ہوئی۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ نے دو چیزوں کو مکس اپ کر دیا۔ اب یہ کوئی مناظرے کا ایشو نہیں ہے، یہ تو فقط میں سمجھانے کے لیے اس انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک اوپینین وہ ہے، ایک اوپینین یہ ہے۔ بنیادی طور پر جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم پر قرآن کا نزول، اس کے دو انداز ہیں، ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے انزال، اور ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے تنزیل۔ دونوں نزول سے نکلا ہے، نزول کا مطلب نازل ہونا، مگر ایک انزال ہے اور دوسرا تنزیل ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، اگر آپ گلاس میں پانی لیں اور اسے یوں الٹ دیں تو پانی ایک ساتھ نیچے آ جائے گا، اس کو کہا جائے گا انزال۔ اوپر سے نیچے تو یہ بھی آیا، مگر یہ ہے انزال دفعتن، ایک ساتھ۔ اور ایک ہے تنزیل، تنزیل کا مطلب ہے ڈراپ بائی ڈراپ، آپ ڈراپر میں لیجئے اور پھر اوپر سے تھوڑا تھوڑا اس کو گرائیے۔ یہ جو ڈراپ بائی ڈراپ گریجولی بتدریج نیچے آ رہا ہے، اس کو کہا جائے گا تنزیل، اس کو انزال نہیں کہا جائے گا۔ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو جہاں مقدمہ قرآن یا مقدمہ تفسیر ہوتا ہے، وہاں پر عام طور پر اس بحث کو بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پر قرآن مجید کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ 23 برسوں میں۔ 40 برس جب پیغمبر اکرم کا سن تھا تو پہلی وحی نازل ہوئی، آخری وحی کہاں نازل ہوئی؟ غدیر خم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، ایک قول یہی ہے۔ ایک دوسرا قول سورہ توبہ کی آخری آیتوں کے حوالے سے، مگر بہرحال 23 برسوں میں، 23 سالوں میں ختمی مرتبت کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا۔ اور وہ آیت کیا کہہ رہی تھی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو آپ پر نازل کیا شب قدر میں، تو یہ ایک رات میں نازل ہوا یا 23 برسوں میں نازل ہوا، یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا، آپ اس کو ریکنسائل کیسے کرتے ہیں، آپ اس میں توافق کیسے پیدا کرتے ہیں؟ وہ اسی طریقے سے ہوگا، ایک ہے پورے قرآن کا ایک ساتھ نازل ہونا اور ایک ہے 23 برسوں میں نازل ہونا، جو ایک رات میں نازل ہوا وہ ہے شب قدر، اور جو 23 برسوں میں نازل ہوا اس کا آغاز ہے 27 رجب اور اس کا اختتام ہے 10 ذوالحجہ غدیر خم کا میدان۔ تو غار حرا سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ آخری وحی کی صورت میں 23 برسوں کی تکمیل پر، جہاں دین مکمل ہو گیا وہ آخری وحی نازل ہوئی ہے پیغمبر اکرم پر میدان غدیر خم میں۔ یہ 23 برسوں کے نزول کی بات ہو رہی ہے جس کو تنزیل کہا جاتا ہے، اور وہ جو تھا انا انزلنا، وہ ایک ساتھ پورے قرآن کا نازل ہونا۔ تو یہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک انزال اور ایک تنزیل، جس کے بعد وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ بھئی ماہ رمضان کے اندر نازل ہوا تو پھر اس کے بعد 27 رجب کی کیا گنجائش ہے، جس طرح سے 23 برسوں میں نازل ہوا اسی طریقے سے 27 رجب کو اس کا آغاز ہوا۔ یہ تو ہے ایک بات۔ اب آئیے اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم داخل ہوں کہ پیغمبر اکرم پر یہ جو وحی اول نازل ہوئی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کو اپنا کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ جو پانچ آیتیں اقرا پڑھیے، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب اکرم ہے، کرم کرنے والا ہے، الذی علم بالقلم، وہ کہ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ پانچ آیتیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت کون سی ہے جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی؟ دو اقوال ہیں، دیکھیے حضرت علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ، ان کی تفسیر فصل الخطاب، اس کے مقدمے میں دیکھیے اور سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دیکھیے، تو آپ کو ان کی یہ تحقیق نظر آئے گی جو بہت حسین ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کا انداز دیکھیں نا تو وہ کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی مدد سے جو رحمان ہے رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، پھر کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے؟ انداز تو بندے کا ہے، انداز خدا کا تو نہیں ہے، یہ خدا خدا سے کہہ رہا ہے، تو خدا جس کو مخاطب کر رہا ہے پھر تو وہ خدا ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا یہی موجود ہوتا قل، کہہ دیجئے، جیسے اعوذ برب الفلق میں آیا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تب تو ٹھیک ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں فلق کے رب کی، پناہ میں آتا ہوں، اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں پر نہ قل موجود ہے نہ کوئی اور ایسا اشارہ موجود ہے، گفتگو کیسے شروع ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تھرڈ پرسن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے، تھرڈ پرسن، مالک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اچانک اب یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ نازل کون کر رہا ہے؟ خدا، اور بول کون رہا ہے؟ خدا، یا خدا سمجھا رہا ہے کہ ایسے بولو، تو اس نے سمجھانے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا، جس کے بعد پھر وہ پہلی وحی ہمارے سامنے ایک اور مطلب لے کر آتی ہے۔ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ جو پہلی پانچ آیتیں ہیں ان کے ساتھ بلا فاصلہ سورہ فاتحہ نازل ہوا، یعنی کیا مطلب ہوا، اب اگر آپ پانچ آیتوں کو دیکھیں تو اس میں کیا کہا گیا تھا، اقرا پڑھیے بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیے کہ جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب اکرم ہے، الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھا دیا کہ جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا، دو مرتبہ آیا ہے کہ پڑھیے، مگر کیا پڑھیں وہ اب تک نہیں آیا ہے، کیا پڑھنا ہے اس کا ذکر اب تک نہیں آیا ہے، اور جو پڑھنا ہے اس کا ذکر آیا ہے یہاں پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں مدد لیتے ہوئے اللہ کے نام کی کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور اب مطلب بالکل صاف ہو گیا کہ جب خدا نے کہا تھا پڑھیے تو اب پڑھتے ہوئے ہی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، درود بھیجیے محمد و آل محمد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے کہ بہرحال اوائل ہی میں نماز کو واجب کر دیا گیا تھا، اور نماز کے بارے میں قاعدہ اور دستور یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہو نہیں سکتی جب تک فاتحہ کی تلاوت نہ کر دی جائے، تو سورہ فاتحہ ابتدا ہی میں نازل ہو گیا، اور وہ نازل ہوا گویا سورہ مبارکہ علق کی ابتدائی پانچ آیتوں کے ساتھ، کہ وہاں پر یہ کہا گیا کہ پڑھیے دو مرتبہ اقرا اقرا، اور پھر اس کے بعد یہ سات آیتیں نازل کر دی گئیں کہ یہ ہے وہ بنیادی پیغام جو آپ کو پڑھنا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر الحمدللہ سے لے کر ولد الضالین تک، یہ سات آیتیں کہ جن میں وہ ابتدائی پیغام دیا گیا، پھر اس کے بعد جو سورہ مدثر کی آیتیں ہیں، کئی علماء اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سورہ علق کے فوراً بعد پھر جو دوسری وہی ہے وہ سورہ مدثر کی ہے، اور جو اس نظریے کے قائل وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابتدائی وہی جتنی ہے اس کے اندر سورہ مدثر بھی شامل ہے، مگر اس ترتیب کے ساتھ کہ یہ پانچ آیتیں پھر سورہ فاتحہ اور پھر اس کے بعد سورہ علق سورہ مدثر، وہ سورہ مدثر جو ہے وہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی جناب خدیجہ کے مکان میں، جناب خدیجہ کا مکان جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور کا مکان تھا، پیغمبر اکرم وہیں پر تشریف لائے، وہیں پر رہتے تھے جناب خدیجہ کے مکان میں، اچھا اب یہ جو جناب خدیجہ کا مکان ہے یہ خود اپنی جگہ بڑی خصوصیات رکھتا ہے، یہ جناب خدیجہ کا مکان محلہ بنی ہاشم میں تھا، مکہ مکرمہ کا محلہ بنی ہاشم، ایک مدینہ منورہ کا محلہ بنی ہاشم جس کا کل ذکر ہو رہا تھا، آج مکہ مکرمہ کا محلہ بنی ہاشم، آج بھی وہ افراد کے جو زیارتوں پر جاتے ہیں مکہ مکرمہ کی زیارت خدا سب کو نصیب کرے، اس کے بغیر سیرت رسول کو کمپریہینڈ کرنا میں بعید سمجھتا ہوں کہ کوئی صحیح طرح سے اپنے ذہن میں وہ خاکہ ڈیولپ کر سکے جو پیغمبر اکرم کی اور مولا کائنات کی اور جناب سیدہ اور امام حسن و حسین کی سیرت کا خاکہ ہے، تو چھٹے امام کی سیرت، پانچویں امام کی سیرت، مکہ اور مدینہ وزٹ کیے بغیر کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان صحیح طرح سے سیرت معصومین کو سمجھ سکے، بہت مشکل ہے، سننا کبھی بھی دیکھنے کے برابر نہیں ہو سکتا، شنیدن کے شبد مانند دیدن، دیکھنے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، اگرچہ کتنے ہی آثار انہوں نے مٹا دیے مگر اس کے باوجود جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو واقعاً اس روحانیت کو کسب کرتے ہیں، اس کو جذب کرتے ہیں، یہ مکہ مکرمہ کا محلہ بنی ہاشم، خانہ کعبہ، کعبے کی ایک طرف صفا اور مروہ کی پہاڑیاں، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے اگر آپ پیچھے کی طرف چلے جائیں تو پھر وہ جگہ آتی ہے کہ جہاں پر بیت خدیجہ ہوا کرتا تھا، یہ بیت خدیجہ اتنا اہم مکان، اس کے کیا کیا نام ہیں، رسول جعفریان کی بڑی عمدہ کتاب ہے آثار اسلامی مکہ و مدینہ، غالباً اس کا اردو ترجمہ بلکہ یقیناً ہو چکا ہے، اصل کتاب فارسی میں ہے، اسی میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ مکہ مکرمہ میں جب آثار مٹائے جا رہے تھے، ڈیمولش کیے جا رہے تھے،
جنت المالہ کو ڈیمالش کر دیا گیا، مدینہ میں جنت البقیع کو ڈیمالش کر دیا گیا، جناب حمزہ کے مزار کو ڈیمالش کر دیا گیا۔ اس موقع پر جب آثار مٹائے جا رہے تھے، دو ایسے مقامات تھے کہ جن کو مکہ کے میئر نے خاص طور پر تاکید کی، ریکویسٹ کی، اپلائی کیا، گزارشات پیش کی وہاں کی حکومت کے سامنے کہ کم سے کم ان دو مقامات کو ڈیمالش نہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک جگہ تھی مولد النبی، پیغمبر اکرم کی ولادت گاہ، اس کا نام ہی ہے مولد النبی، مولد یعنی ولادت گاہ، جہاں پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی، مولد النبی، مگر اس کو بھی ڈیمالش کیا گیا اور اس کی جگہ پر ایک لائبریری بنا دی گئی، مکتبۃ مکۃ المکرمہ، آج بھی اس کا یہی نام ہے، پتہ نہیں کب اس کو بھی وہ ڈیمالش کر دیں، مگر بہرحال ایک نئی بلڈنگ، ایک نیا اسٹرکچر وہاں پر تعمیر کر دیا گیا مکہ مکرمہ لائبریری کے عنوان سے، وہ وہاں پر ہے، ابھی بھی ہے۔ اور دوسرا مکان کہ جس کے بارے میں مکہ شہر کے میئر نے بہت گزارشات کی کہ اس کو ڈیمالش نہ کیا جائے، وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ تھی بیت خدیجہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مکان۔ وہ مکان فقط جناب خدیجہ کا مکان نہیں تھا، میں نے عرض کیا اس کی خصوصیات، پیغمبر اکرم وہیں پر شادی کے بعد جناب خدیجہ ہی کے مکان میں شفٹ ہو گئے، وہیں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اسی جگہ کا ایک اور نام ہے مولد فاطمہ، جناب خاتون جنت کی ولادت کہاں ہوئی؟ اسی مکان میں۔ اسی مکان کا ایک اور نام ہے دارالحجرہ، وہ مکان کے جہاں سے پیغمبر اکرم نے ہجرت کے لیے سفر کیا، شب ہجرت کا جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے بستر پر امیر المومنین کو لٹایا اور روانہ ہوئے، تو وہ کون سا مکان تھا؟ وہ یہی مکان تھا بیت خدیجہ، جس کا نام تو مشہور نام ہے بیت خدیجہ، وہیں پر امیر المومنین کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا، امام غزالی نے بھی لکھا، فخر و مباحات کرتے ہوئے جبرائیل اور میکائیل آئے کہ مرحبا، کیا کہنا ابو طالب کے فرزند آپ کا کہ پروردگار عالم آپ پر ناز کر رہا ہے، مباحات کر رہا ہے کہ کون ہے ابو طالب کے اس فرزند جیسا کہ جو اپنی جان کو فدا کر رہا ہے اپنے بھائی کی خاطر۔ جس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کہ لوگوں میں علی جیسا ایک ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، وہ مکان بیت خدیجہ، اسی کا ایک اور نام بیت خدیجہ دارالحجرہ، اسی کا ایک اور نام قبۃ الوحی، یہ مکان کا نام نہیں تھا، مکان کے اندر ایک مکان تھا، جگہ تھی، جس کا نام تھا قبۃ الوحی، کہ جہاں پر پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ 13 برس مکی زندگی ہے، پیغمبر اکرم باہر بھی جاتے ہیں، مختلف مقامات پر آتے ہیں جاتے ہیں، مگر پیغمبر اکرم جو گھر میں وقت گزارتے ہیں تو پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہوتی ہے، ایک بہت بڑا حصہ وحی کا اس گھر میں نازل ہوا، وہ جناب خدیجہ کا مکان ہے، جناب فاطمہ زہرا کی ولادت گاہ ہے، وہاں پر قبۃ الوحی ہوا کرتا تھا۔ پرانے مورخین کہ جنہوں نے پہلے اس کو وزٹ کیا، انہوں نے لکھا، اس کی تفصیل لکھی کہ جب ہم اس گھر میں داخل ہوئے تو پہلے یہ تھا، پھر یہ تھا، پھر یہ تھا، اور پھر اس جگہ پر وہ قبۃ الوحی، وہ مقام تھا، وہ جگہ تھی کہ جہاں حضور کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ پیغمبر اکرم غار حرا سے وحی اول نازل ہو چکی، اور پھر اس کے بعد تشریف لائے جناب خدیجہ کے مکان میں، اور وہاں انہوں نے کہا کہ خدیجہ مجھے ایک کمبل اڑا دو، اور جناب خدیجہ نے کمبل اڑایا۔ یہ وحی الہی کا فورس ہے، یہ قلب محمد کا ظرف ہے کہ جس نے وحی کے بوجھ کو برداشت کیا ہے، اور پیغمبر اکرم جب کمبل اوڑھ کے لیٹے تھے تو اس وقت وہ وحی نازل ہوئی جو سورہ مدثر کی ابتدائی آیت ہے کہ یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ جو آیتیں ہیں اے کمبل کے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، کمبل کے اوڑھنے والے اس انداز تخاطب میں خود کتنی شفقت اور محبت ہے کہ نام سے مخاطب نہیں کیا جا رہا, یہ کہا جا رہا ہے کمبل کے اوڑھنے والے آپ کھڑے ہو جائیے, فانذر, اور انذار کے فریضے کو انجام دیجئے, یہ بعثت کا ایک کام ہے. قم فانذر وربک فکبر, اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کریں. وثیابک فطہر, اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیے. یہ تبلیغ کا وہ دستور ہے کہ جو پروردگار عالم نے دیا ہے. اس موقع پر یہ بھی کہا جا رہا ہے رجع فہجر ولا تمنن تستقصر, اے حبیب احسان جتانے کی ضرورت نہیں, لوگوں سے کثرت کا مطالبہ آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. یہ قیامت تک جتنے مبلغین آ رہے ہیں ان سب کے لیے گائیڈ لائن ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے دی جا رہی ہے کہ کس چیز کو ٹارگیٹ کر, کس چیز کو اپنا ہدف بنا رہے ہیں. لفافہ کتنا ملتا ہے, ہدیہ کتنا ملتا ہے, مال کتنا ملتا ہے, ارے یہ ساری چیزیں خدا کے اوپر چھوڑو, یہ ضمنی ہیں. جب رازق وہ ہے, رزاق وہ ہے, تو تمہاری توجہات ان باتوں کی طرف نہیں ہونی چاہیے. وہ جو اپنے حبیب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اگر اجر کے عنوان سے مانگنا بھی ہے تو کیا مانگنا ہے, قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا, کہ میں بطور اجر رسالت تم سے کچھ نہیں مانگتا, اگر مانگتا ہوں تو صرف اتنا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت کرو. اور یاد رکھنا اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, ما سألتکم من اجر فہو لکم, جو میں نے تم سے اجر مانگا بھی ہے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہونا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ وہ دستور جو صرف یہاں پر نہیں, کئی دوسری آیتیں کہ جن کے اندر پروردگار عالم نے وہ دستور اور ایلوبریٹ کیا ہے. ادعو سورہ نحل 16 سورہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, اے حبیب درود بھیجے محمد و آل محمد. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ, والموعظۃ الحسنہ, موعظہ حسنہ کے ذریعے سے, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور جو جدال آپ نے کرنا ہے, بحث بھی اگر کرنی ہے تو جدال احسن ہونا چاہیے, مناظرانہ روش نہ ہو کہ جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے سامنے والے کو ذلیل کیا جائے گا کہ نہیں. افہام تفہیم سمجھانے کی بات کرو. اگر کوئی پوچھے کہ جدال احسن کیا ہوتا ہے تو کردار رسول کو دیکھیے, اور اگر کوئی یہ پوچھے کہ جدال باطل کیا ہوتا ہے تو ٹی وی کھولیے. جتنے ٹاک شوز آپ سنتے ہیں وہ سارے کے سارے جدال باطل ہی کے نمونے ہیں, جس کا کل مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے سامنے والے کو رسوا کیا جائے, سامنے والے کو ذلیل کیا جائے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی جو ذمہ داری بیان کی ہے, وما علی الرسول الا البلاغ المبین, ہمارے رسول کی ذمہ داری اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ بلاغ مبین کر دے, پیغام کو صاف صاف پہنچا دے, اور بس پیغام پہنچ جانا چاہیے. کیا پیغام پہنچانے کے بعد منوانا یہ بھی رسول کی ذمہ داری ہے؟ حتمن نہیں, قطعن نہیں. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جو چاہے وہ مومن بنے, جو چاہے وہ کافر بنے. پھر وہ آخری فیصلہ پروردگار نے کرنا ہے, وہ قیامت کے میدان میں سیٹل ہونا ہے. مگر کوئی اس دنیا کے اندر مومن بنتا ہے, کوئی اس دنیا میں کافر بنتا ہے, یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی, رشد اور غی, ہدایت اور گمراہی, اسے بالکل کرسٹل کلیئر ہو جانا چاہیے, اسے ایکسپلسٹلی واضح کر دینا چاہیے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, ہدایت کیا ہے, گمراہی کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہ واضح ہو جائے, پھر اس کے بعد لوگوں پر چھوڑ دو. برادران عزیز, علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ جملہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے, بہت توجہ کیجیے گا, وہ کہتے تھے کافر کا وجود انسان کے اختیار کی دلیل ہے, ورنہ کس کی مجال ہے کہ وہ کافر رہ سکے, کس کی مجال ہے کہ وہ کافر رہ سکے. کافر کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے, ورنہ تو یہاں اس نے کفر اختیار کیا, وہاں اس پر عذاب نازل ہونا چاہیے تھا. مگر جو پروردگار عالم نے عذاب کو ڈیلے کیا, تو کیا خدا اس کے کفر پر راضی ہے؟ خدا کفر پر راضی نہیں ہوتا. جب خدا کفر پر راضی نہیں ہے تو یہ کافر کیسے ہے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ وہ کافر رہ سکتا ہے اپنے اختیار سے، اگرچہ پروردگار کو اس کا کفر پسند نہیں ہے۔ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، ان ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا، اب لوگوں کی مرضی ہے، چاہے وہ شکر کرنے والے بنے چاہے وہ کفر کرنے والے بنے۔ ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیں گے، شیطان زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ ہم زبردستی کسی کو ہدایت دیں۔ ہم ہدایت پیش کر دیں گے، شیطان اپنی سے کوشش کر لے گا، اس کے بعد تم اپنے اختیار سے چاہو تو مومن بن جاؤ، اپنے اختیار سے چاہو تو کافر رہ جاؤ، مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، کہ جب پروردگار عالم توحید کے باب میں مجبور نہیں کرتا، رسالت کے باب میں مجبور نہیں کرتا، تو امامت کے باب میں کیوں مجبور کرے گا؟ یعنی اس کو تو میں کوئی دلیل ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کہ اگر صاف صاف بتا دیا ہوتا تو سب مان نہ لیتے۔ ارے توحید کو صاف صاف نہیں بتا دیا تھا تو سب نے مان لیا، پھر ابو جہل ابو جہل کیسے ہے، ابو لہب ابو لہب کیسے ہے؟ جب رسالت کو صاف صاف بتا دیا گیا، جس اس کے بعد بھی جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مانا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، تو ان کا نہ ماننا یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ صاف صاف نہیں بیان کیا گیا تھا۔ صاف صاف بیان کرنے کے بعد اختیار دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے صاف صاف بیان کر دیا گیا، زبان سے کہہ دیا گیا، ہاتھوں پر بلند کر کے دکھا دیا گیا، ہاتھوں پر بلند کر دیا اور زبان سے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ آ کر امیر المومنین کہہ کر سلام بھی کرو، تاکہ کسی کے لیے کوئی شبہ باقی نہ رہے، صاف صاف بیان کر دیا گیا۔ جس طرح توحید کے باب میں ماننا تمہاری مرضی ہے، رسالت کے باب میں اختیار کرنا تمہاری مرضی ہے، اسی طرح سے ولایت کے باب میں بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، چاہو تو مان کر مومن بن جاؤ اور چاہو تو منافقت ہی کے اوپر قناعت کرو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس برادران عزیز، اب اس سے زیادہ بعثت کے باب میں آپ کو اور انگیج نہیں کروں گا، آیتیں بہت ہیں قرآن مجید کے اندر، وہ آیت جو سنامہ کلام کی تھی اس کی تو بھی باری نہیں آئی۔ اگر آپ آیتیں دیکھیں، چلیے پانچ منٹ میں آپ کے اور لیتا ہوں، پروردگار عالم سورہ نحل 16 سورہ، بطور مجموعی تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، لقد بعثنا فی کل امت رسولا، ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا، مبعوث کیا، وہی بعثت کا لفظ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان کے پیغام کا کل خلاصہ دو جملے، عبادت کرو صرف اور صرف اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، طاغوت طغیان سے نکلا ہے، طغیان سرکشی، طاغوت سرکشی کرنے والا، اگر تمہارا نفس سرکش ہے تو اپنے آپ کو نفس کے طغیان سے بچاؤ، اور اگر تمہیں باہر کوئی طاغوت نظر آتا ہے تو اس طاغوت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس کے ظلم میں تمہیں شریک نہیں ہونا، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہیں پر پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ دین کا خلاصہ دو جملے ہیں، ایک تولا دوسرے تبرا، عبادت ہوگی صرف اور صرف اللہ کی، اپنے آپ کو طاغوت سے بچاؤ۔ آپ دیکھ ڈالیے قرآن مجید کے اندر کس کس کو طاغوت کہا گیا، فرعون کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، پروردگار فرماتا موسیٰ علیہ السلام سے اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس تک پیغام پہنچاؤ، یقیناً وہ طاغی ہے، وہ طاغوت ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اس نے اپنی لمٹس کو کراس کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے واجتنب الطاغوت، طاغوت سے اپنے آپ کو بچاؤ، پیغام دو مگر اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ایفیلیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نام اس کے نام کے ساتھ جڑنے نہ پائے، تمہارا ادارہ اس ادارے سے وابستہ ہونے نہ پائے، تم اپنی ایک شناخت رکھتے ہو، تم موحد ہو، تم رسول کے ماننے والے ہو، تم ولی کے ماننے والے ہو، تمہاری اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہے، تم اپنی اس آئیڈنٹیٹی کے اوپر اگر کمپرومائز کرو گے تو یاد رکھنا، نہ تم موحد کہلاؤ گے، نہ محمدی کہلاؤ گے، نہ علوی کہلاؤ گے، پھر تم وہی کہلاؤ گے کہ جس سے تم نے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا ہے۔ غور فرمایا، یہ ایک آیت کہ جس میں پروردگار نے تمام انبیاء تمام رسولوں کی رسالت کا مقصد بعثت وہ بیان کیا ہے، اور وہ سورہ جمعہ کی آیت، اتفاق آج سورہ جمعہ پڑھا گیا ہوگا نماز جمعہ کے اندر، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں یعنی خود یہ غور طلب بات ہے کہ ہر ہفتے سورہ جمعہ کو پڑھنے کی تاکید ہے نماز میں، کہ نماز جمعہ ہو، نماز جمعہ کی پہلی رکعت ہو، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، اور اس سورہ جمعہ کے اندر مقصد بعثت پیغمبر اکرم کو ڈسکس کیا جائے، تاکہ ذہن میں تازہ رہے کہ جس نبی کے امتی ہونے کا ہمیں شرف حاصل ہے، اس نبی کے بعثت کے مقصد کو قرآن کس طرح سے بیان کرتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ خدا ہے کہ جس نے بھیجا، بعثا، مبعوث کیا، فی الامیین، امیین میں، رسولا منہم، ایک رسول انہی میں سے، اس کے وظائف کیا ہیں، اس کی ذمہ داری کیا ہے، بعثت کا مقصد کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، نمبر ون، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے، نمبر ٹو، ویزکیہم، نمبر تین، ویعلمہم الکتاب، و نمبر چار، والحکمہ، ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے، یہ نصاب کا اعلان ہے، کہ نصاب ہے کیا، جب اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھائی جائے گی، اگر کوئی رسالت کے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو جانے کہ نصاب میں کون سی کتاب رکھی گئی ہے، وہ آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے اناؤنسمنٹ ہوگا۔ دوسری چیز، یزکیہم، براہ راست وہ کتاب پڑھائی نہیں جائے گی، ان کو پہلے اس کتاب کے پڑھنے کے لیے اہل بنایا جائے گا، یزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کیا جائے گا، نفس کو پاک کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان آیتوں کا ثمر ظاہر ہو سکے۔ بہت اچھی مثال غالباً آغا خمینی نے کسی جگہ اپنی کتاب میں دی تھی کہ اگر آپ ایک گلاس میں صاف اور شفاف پانی ڈالنا چاہتے ہیں، منرل واٹر کی بوتل لے آئے آپ اور ایک گلاس میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ نے پانی کو دیکھا، پانی بالکل صاف شفاف پیور ہے، گلاس کو دیکھا، گلاس گندا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ پانی اس میں ڈالیں گے اور مہمان کے سامنے پیش کر دیں گے؟ کوئی کہے مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ، تو آپ یہ کریں گے وہ گندا گلاس لیں، صاف اور شفاف پانی اس میں ڈالیں اور پھر اس کو پیش کر دیں کہ بھائی پانی تو بالکل صاف اور شفاف ہے؟ تو ہر معقول انسان آپ سے یہ کہے گا کہ پانی تو صاف اور شفاف ہے مگر گلاس کتنا گندا ہے، تو پہلے گلاس کو اتنا صاف تو کیا جائے کہ وہ پانی کو تحمل کر سکے، پانی کی شفافیت کو تو باقی رکھ سکے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ پہلے تھوڑا سا پانی ڈالا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جائے، جب یہ صاف ہو جائے گا، یہ تزکیہ نفس کی منزل ہے، اب اس پانی کو بھرپور انداز سے ڈالا جائے، جتنا اس میں ظرف ہے اس کے مطابق، جو منبع ہے اس میں بڑی وسعت ہے مگر اس میں جتنا ظرف ہے اس کے مطابق ڈالا جائے، پہلے صاف کیا جائے پھر ظرف کے مطابق ڈالا جائے۔ اب آپ غور کیجیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول بھیج دیا ہم نے، ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یہ نصاب کا اعلان ہے، پڑھائے گا نہیں، ابھی پہلے اسی کے ذریعے سے، کچھ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے ان کے دل کے جام کو اتنا اجلا تو بنائے، اتنا پاکیزہ تو بنائے کہ وہ تعلیم کتاب کو اپنے ظرف کے مطابق تحمل کر سکے۔ یزکیہم کی منزل، اور پھر اس کے بعد وہ یعلمہم الکتاب، پھر ان کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ نصاب کا تو پہلے اعلان کر دیا گیا تھا، اب کتاب کی تعلیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ایلوبریٹ کریں گے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ خود قرآن کے نزدیک قرآن کافی نہیں ہے جب تک رسول گرامی کی زبان سے ارشادات کو پوری توجہ کے ساتھ سنا نہ جائے، قرآن کو کافی نہیں مانا جا سکتا، قرآن ہیڈ لائن ہے، قرآن نصاب ہے، جس طرح سے کلاس میں نصاب پڑھایا جاتا ہے مگر استاد کی موجودگی ضروری ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن ضروری ہے مگر قرآن کو پڑھانے کے لیے معلم قرآن ضروری ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں پھر کتاب کی تعلیم دے گا بقدر ظرف، اور پھر اس کے بعد جو ان میں ترقی کریں گے، والحکمہ، ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ یہ اسرار، راز، رموز، ان کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں پر کتاب کا ظاہر ان کو سمجھایا گیا، اور اگلا مرحلہ ہے کہ جہاں پر ان کو کتاب کا باطن بھی سمجھایا جائے گا۔ جو اس کے اندر ان ڈیپتھ ڈیٹیلز موجود ہیں. خود مولا کائنات کا جملہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب. یہ قرآن کا ایک ظاہر ہے, قرآن کا ایک باطن ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. قرآن کا ظاہر خوش نما خوبصورت, اور جو اس کا باطن ہے عمیق, اس کے اندر بڑی گہرائی موجود ہے, بڑی گہرائی موجود ہے, بڑی ڈیپتھ موجود ہے. اور یہ برادران عزیز ہر جگہ آپ کو دکھتا ہے. آپ دیوار کو دیکھتے ہیں تو رنگ نظر آتا ہے, خوش نما ہے. آپ کارپیٹ کو دیکھتے ہیں تو رنگ نظر آتا ہے, خوش نما ہے. مگر کیا یہ کارپیٹ بس ایسا ہی ہے کہ جیسا آپ کو دکھ رہا ہے؟ اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. یہ جو دیوار آپ کو دکھ رہی ہے بس یہ رنگ ہی ہے اور کچھ نہیں. جو معمار ہے اس سے پوچھئے, بلڈر ہے اس سے پوچھئے کہ اس کے پیچھے کتنی گہرائی ہے اور گہرائی ہے, اینٹ کس طرح سے بنی اور کس طرح سے یہاں پر چنی گئی, کون سا ڈیزائن بنایا گیا اور کون سا خاکہ تیار کیا گیا, کن کن ضروریات کو پیش نظر رکھا گیا, کھڑکیوں کو کس طریقے سے بنایا گیا, دروازوں کو کس طریقے سے بنایا گیا, جو اس کا ماہر ہے وہ جانتا ہے. تو برادران عزیز, جو عمارت کا ماہر ہے وہ عمارت کی ڈیٹیلز کو جانتا ہے, جو قرآن کا ماہر ہے وہ قرآن کے ڈیٹیلز کو جانتا ہے. ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق. جو وارث قرآن ہوگا وہ یقیناً قرآن مجید کی گہرائی سے واقف ہوگا. یہ تھا بعثت کے حوالے سے کچھ بیان. میری بڑی خواہش تھی کہ آج ہی کی اس نشست میں میں کچھ آیتیں اور بھی چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں, اور معراج کے حوالے سے, جو کہ اگرچہ ہمارے نزدیک تاریخ 27 ثابت نہیں ہے معراج کے حوالے سے, جو بعض میسیجز وغیرہ آپ نے پڑھے ہوں گے وہ بالکل درست ہیں اپنی جگہ پر, مگر چونکہ جیسا کہ میں نے ابتدائی تقریر کے اندر بھی گزارش کی تھی کہ اصل معراج کے چونکہ ہم قائل ہیں لہٰذا وہ انفلوئنس آیا, کوئی حرج بھی نہیں. اگر معراج کو بھی سیلیبریٹ کر لیا جائے 27 رجب کو تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر جو اصل جو اس دن کی اہمیت ہے وہ بعثت کے حوالے سے, مبعث کے حوالے سے. اسی لیے اسے عید مبعث کہا جاتا ہے. آج کے جو اعمال بھی ہیں مفاتیح کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بنیادی حوالہ جو ملے گا وہ بعثت کا ملے گا. رجب کا اختتام, رجب کے اختتام کے حوالے سے جو تاکیدات ہیں, روزہ رکھنے کی, 27 رجب کی ویسے ہی بہت تاکید ہے, دیگر اعمال وغیرہ, ان سب میں آپ کو جو بنیادی ریفرنس ملے گا وہ مبعث کا, بعثت کا ملے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے, مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بعثت رسول کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعثت رسول کے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوام و انصار میں شمار فرما.